بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم ناظرین، اخبارات کے جائزے میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، حسب معمول آج بھی اسلامی جمہوریہ ایران، ہندوستان اور پاکستان کے اخبارات پر ایک نظر ڈالیں گے۔ ناظرین، جائزہ شروع کر رہے ہیں ایران سے شائع ہونے والے روزنامہ جمہوری اسلامی سے، لہذا فرمائیے اہم سرخیاں۔ قائد انقلاب کی رہنمائی اور عوام، سفارتکاری کا سب سے بڑا سہارا وزیر خارجہ۔ مسعود بارزانی نے خط لکھ کر ایران کی امداد پر شکریہ ادا کیا۔ ترکی میں صدارتی انتخابات، رجب طیب اردوغان کی فتح۔ ناظرین، روزنامہ جمہوری اسلامی کی ایک اور اہم سرخی ہے، حکومت کا عزم، پوری دنیا کے ساتھ تعمیری رویہ، صدر مملکت۔ اخبار اس کے ذیل میں لکھتا ہے کہ صدر مملکت ڈاکٹر حسن روحانی نے غیر ملکوں میں ایرانی نمائندوں سے ملاقات میں ایران اسلام اور شیعہ مسلمانوں سے خوفزدہ کرنے کی سازشوں پر سخت تنقید کی اور کہا کہ حکومت نے خارجہ پالیسی میں دنیا کے سامنے ایران کا ایک نیا چہرہ پیش کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوام کی جو خواہش ہوگی اور وہ جو چاہیں گے، حکومت بھرپور طرح سے ان اہداف کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گی۔ ایران کے صدر نے کہا کہ بعض ممالک علاقے اور دنیا کو ایران سے ڈرا رہے ہیں، جبکہ ایران مکمل طور پر صلح بقائے باہمی، عام تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں سے پرہیز، جنگ و خوریزی سے دوری اور دوسروں کے امور میں مداخلت سے دوری پر یقین رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی جمہوری ایران اپنی آزادی اور خود مختاری کا تحفظ کرتے ہوئے دشمنوں کے مقابل ڈٹا رہے گا اور اپنے مفادات کا تحفظ کرے گا۔ ناظرین، روزنامہ جمہوری اسلامی نے اگر غزہ کے بچوں کے خون نے عرب حکام کو بیدار نہیں کیا تو عنوان کے تحت اپنا مضمون تحریر کیا ہے، ملاحظہ فرمائیے اہم اقتباسات۔
ابھی حالیہ دنوں میں ٹیونیشیا کے صدر نے فلسطین کے سلسلے میں عرب حکام کے رویے کے سلسلے میں اہم انکشافات کیے تھے اور بتایا تھا کہ انہوں نے غزہ پر حملے روکنے کے لیے بہت اصرار کیا، لیکن کوئی بھی عرب فرمانروا ان کی بات ماننے پر تیار نہیں ہوا اور نہ ہی کسی نے غزہ پر اسرائیل کے حملے روکنے کے لیے کوئی اقدام کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر بے گناہوں کا قتل عام، خاص طور پر غزہ کی خواتین اور بچوں کا خون، عرب حکام کو گہری نیند سے بیدار نہیں کر سکا تو ان کے سر پر خاک پڑے۔ سوال یہ ہے کہ اب تک ٹیونیشیا کے صدر کے علاوہ کسی عرب سربراہ نے ہنگامی اجلاس کے انعقاد کا مطالبہ کیوں نہیں کیا؟ غزہ میں جو حالات ہیں اس کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تمام عرب حکام ایک زبان ہو کر اس کی مخالفت و مذمت کرتے، مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا اور شام میں بشار اسد کے خلاف دہشت گردوں کو اسلحہ اور رقم دینے والے غزہ میں بے گناہوں کے قتل عام پر شرمناک خاموشی اختیار کیے ہیں۔ ان کے مفتیوں نے اسرائیل کے خلاف جنگ اور اس کے خلاف نعرے لگانے کے فتوے صادر کیے، مگر صہیونی ظالموں اور عرب حکمرانوں کی خاموشی پر ان کے منہ سے کچھ نہ نکلا۔ یہ عرب حکام اس بات کا کیا جواب دیں گے کہ لاطینی امریکہ ملکوں کے عیسائی رہنماؤں نے اسرائیل میں اپنے اپنے ملک کے سفارت خانے بند کر لیے اور اپنے ملکوں سے اسرائیل کے سفیروں کے باہر نکال دیا، لیکن کسی بھی عرب سربراہ نے غزہ کے زخموں پر مرہم کے لیے دواؤں کی ایک کھیپ تک نہیں بھیجی۔ غزہ پر بار بار حملے کے لیے صہیونی حکومت کو عرب حکام کے اسی رویے سے ترغیب ملتی ہے، لیکن اس جنگ کے دوران ایک اور حقیقت یہ بھی واضح ہوئی کہ فلسطین کی اسلامی استقامت تمام تر محاصرے اور پابندیوں کے باوجود کافی طاقتور ہوئی اور وہ اس غیر متوازن جنگ میں صہیونیوں کا مقابلہ کر سکتی ہے۔
ناظرین، یہ تھا ایران سے شائع ہونے والا روزنامہ جمہوری اسلامی۔ ہم ایک بریک کے لیے رکیں گے اور بریک کے بعد ہندوستان کے اخبار۔ ہندوستان کے اخبارات کے جائزے کے ساتھ نئی دہلی اسٹوڈیو سے پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں محمد احمد جعفری.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نئی دہلی اسٹوڈیو کی جانب سے آپ سبھی ناظرین کا خیر مقدم ہے. میں ہوں محمد احمد جعفری اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اخبارات کا جائزہ. ناظرین, سب سے پہلے پیش خدمت روزنامہ انقلاب کی کچھ اہم سرخیاں. روہنگیائی مسلمانوں کو برمی باشندہ تسلیم کرنے سے میانمار کے وزیر اطلاعات و نشریات کا انکار. مظفر نگر فساد, نامزد ملزمین کی طرف سے متاثرین کو دھمکیاں. وسطی افریقی جمہوریہ میں مسلم وزیر اعظم نامزد. ناظرین, روزنامہ انقلاب نے صہیونی دہشت گردی کی تاریخ کے عنوان سے شکیل شمسی کا ایک مضمون شائع کیا ہے, جس میں مضمون نگار کہتے ہیں, اگست 1937 میں صہیونیوں نے عربوں کو بسوں کو نشانہ بنانا شروع کیا اور بے گناہ مسافروں کو قتل کر کے فلسطین میں دہشت کا ماحول پیدا کیا. ان لوگوں نے 2 سال میں درجنوں بس مسافروں کا قتل کیا. نومبر 1940 میں انہوں نے ایک بحری جہاز ایس ایس پیٹریا کو نشانہ بنایا, لیکن غلطی سے بم پہلے ہی پھٹ گیا اور اس میں سوار 250 سے زیادہ یہودی مارے گئے, جو یورپ کے مختلف ممالک سے ہجرت کر کے فلسطین میں بسنے کے لیے حیفا کی بندرگاہ پر اتر رہے تھے. نومبر 1946 میں روم میں واقع برطانوی سفارت خانے کو ایک بم کے ذریعے یہودی دہشت پسندوں نے بہت زیادہ نقصان پہنچایا اور اس کی ذمہ داری ارگن نے قبول کی. 1947 میں یہودی دہشت پسندوں نے لیٹر بم بھیجنے کا سلسلہ شروع کیا اور لندن کے ایک ڈاک خانے میں 3 ستمبر 1947 کو برطانوی وزارت دفاع کے نام بھیجے گئے ایک لفافے میں بلاسٹ ہوا, جس سے 2 لوگ زخمی ہوئے. اس کی ذمہ داری بھی ارگن پر عائد کی گئی. 11 دسمبر 1947 کو عرب مسافروں سے بھری ایک بس پر صہیونی دہشت پسندوں نے حملہ کر کے 6 مسلمانوں کو ہلاک اور 20 کو زخمی کر دیا. ناظرین, مضمون نگار آخر میں کہتے ہیں, فروری سے 13 مئی تک ہر طرف لوٹ مار کا بازار گرم رہا اور 200 مسلمانوں کی جان گئی, مگر کسی نے یہودیوں کو ظالم نہیں کہا. سب ہٹلر کے مظالم کے ان قصوں میں کھوئے رہے جس کو برطانیہ اور امریکہ کے اتحادیوں نے اپنے جرائم چھپانے کے لیے بہت بڑھا چڑھا کر پیش کیا تھا. آئی ناظرین, اب رخ کرتے ہیں روزنامہ ہندوستان ایکسپریس کی کچھ اہم سرخیوں کا. صومالیہ قحط سالی کے دہانے پر عالمی برادری بے حس. امریکہ میں سیاہ فام نوجوان کے قتل سے فساد برپا. ناٹو کانفرنس کے خلاف 3 ہفتوں کا لانگ مارچ. ناظرین, روزنامہ ہندوستان ایکسپریس نے فحاشی و اوریانیت اور میڈیا کے عنوان سے محمد آصف اقبال کا ایک مضمون شائع کیا ہے, جس میں مضمون نگار کہتے ہیں, ملک عزیز میں جس طرح منشیات کا کاروبار حکومت کی سرپرستی میں جاری ہے, ٹھیک اسی طرح فحاشی و اوریانیت بھی عروج پر ہے. اس کے باوجود نہ اہل اقتدار اور نہ ہی سرکردہ حضرات اس ناسور کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں. رہے وہ بے یار و مددگار افراد گروہ جو اس کے خلاف آواز اٹھاتے بھی ہیں, تو ایک طرف میڈیا ان کی زبانوں پر تالے لگا دیتی ہیں, وہیں مہذب افراد گروہ بھی ان کی کبھی کھلے تو کبھی ڈھکے چھپے انداز سے مخالفت ہی کرتے نظر آتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میڈیا جو عوام کی توجہ اپنی جانب مبذول کراتی ہے, رائے عامہ ہموار کرنے اور کرانے میں اپنا مؤثر کردار ادا کرتی, سرمایہ داروں کے غلط رویوں پر لگام کستی, ملک اور معاشرے کو صحیح بنیادوں پر استحکام بخشتی ہے. وہی میڈیا تعاون کی شکلیں اختیار کرتے ہوئے فحاشی و عریانیت خلاف آواز اٹھانے والے کامیاب افراد کو سہارا دیتی, تو یہ آواز نہ صرف دیگر لوگوں کو بھی متوجہ کرتی بلکہ ان غیر اخلاقی و غیر قانونی کاموں میں ملوث رہنے والوں پر بھی شکنجہ کستی جو اس سیلاب کے پھیلاؤ کے ذریعے بنتے ہیں. موجودہ دور میں خدمت کے کاموں نے کاروبار کی شکل اختیار کر لی ہے. شاید یہی وجہ ہے کہ میڈیا جو کل تک خبر یعنی واقعے کو غلط بیانی سے پاک کرتے ہوئے لوگوں کو حقیقت سے روشناس کرانے کی اہم ترین خدمت انجام دیتا تھا, آج اس خدمت نے جب کاروبار کی شکل اختیار کر لی تو پھر اس کے زوال کی بھی انتہا نہ رہی. ناظرین, مضمون نگار آخر میں کہتے ہیں, لہذا فحاشی و عریانیت اور دیگر برائیوں کے خلاف آواز اٹھانے والوں کو مذہب اور دیگر سماجی طبقاتی کشمکش اور اس کی جکڑ بندیوں سے اوپر اٹھ کر ایک پلیٹ فارم پر متحد ہونا چاہیے, تبھی ممکن ہے کہ ہمارے وہ ننھے بچے جو نہ صرف ہمارا بلکہ اس ملک کا بھی مستقبل ہیں, برائیوں کو برائی سمجھ سکیں گے. آئی ناظرین, اب رخ کرتے ہیں روزنامہ راشٹریہ سہارا کی کچھ اہم سرخیوں کا. لانگ مارچ اسلام آباد میں سیکیورٹی سخت. ہیومن رائٹس واچ کے مصر میں داخلے پر پابندی. قاہرہ, اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان بالواسطہ بات چیت, مستقل جنگ بندی کے لیے غزہ محاصرے کا مکمل خاتمہ ضروری، حماس۔ ناظرین، روزنامہ راشٹری سہارا نے ملک میں فرقہ پرستی کے دراز ہوتے سائے کے عنوان سے اسرار الحق قاسمی کا ایک مضمون شائع کیا ہے، جس میں مضمون نگار کہتے ہیں، 2014 کے پارلیمانی انتخابات سے قبل اور انتخابی نتائج میں بی جے پی کی کامیابی اور مرکز میں حکومت سازی کے بعد پورے ملک میں فرقہ وارانہ تشدد میں جس تیزی سے اضافہ ہوا ہے وہ حیران کن تو بالکل نہیں، البتہ بے حد تشویشناک ضرور ہے، جس کے خطرناک نتائج در آمد ہو سکتے ہیں۔ فرقہ وارانہ سیاست اور تشدد کا خاص نشانہ اتر پردیش ہے، جو آبادی کے لحاظ سے ملک کی سب سے بڑی ریاست ہے اور جہاں مسلمانوں کے قابل لحاظ آبادی ہے۔ مقصد بہت صاف ہے، ملک کی سب سے بڑی اقلیت مسلمانوں کو سماجی اقتصادی طور پر کمزور کرنا، جو فرقہ پرست طاقتوں کی نگاہ میں ملک میں ہندوتو نظریے کے فروغ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ ناظرین، ایک ساتھ نئی دہلی اسٹوڈیو سے اخبارات کا جائزہ ختم ہوتا ہے، اجازت دیں، خدا حافظ۔
بہت شکریہ محمد احمد جعفری صاحب، اور نئے دہلی اسٹوڈیو کا بھی ہم شکریہ ادا کریں گے، اور ناظرین ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد پروگرام کو آگے بڑھائیں گے۔ ناظرین، اب ہم نظر ڈالیں گے ایران سے شائع ہونے والے روزنامہ رسالت پر، ملاحظہ فرمائیے اہم سرخیاں۔ ہمارے سفارتکار ہوشیار و بیدار رہیں، صدر مملکت۔ صہیونی جنگ بندی تسلیم کرنے پر مجبور ہو گئے۔ ملک عبداللہ اور السیسی کی بند دروازے کے پیچھے ملاقات۔ ناظرین، روزنامہ رسالت کی سرخی ہے، داعش کے خلاف امریکہ کا حملہ نمائشی ہے، علاء الدین بروجردی۔ اخبار اس کے ذیل میں لکھتا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی پارلیمنٹ میں قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کمیشن کے سربراہ نے کہا ہے کہ عراق میں داعش کے خلاف امریکہ کا حملہ نمائشی اقدام ہے۔ علاء الدین بروجردی نے العالم سے گفتگو میں کہا کہ امریکیوں نے افغانستان، عراق اور شام میں دہشت گردوں کو تقویت پہنچائی ہے، اور وہ داعش کے خلاف فوجی اقدامات کر کے یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ وہ علاقے کے بحرانوں میں کردار ادا کر رہے ہیں۔ علاء الدین بروجردی نے عراق کے سیاسی اور سیکیورٹی حالات، نیز وزیر اعظم کے انتخاب کے بارے میں کہا کہ عراق کے مسائل خود عراقی عوام کے ہاتھوں حل ہونے چاہیے، اور مراجع کرام اس سلسلے میں نہایت اہم کردار کے حامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایران عراق میں ہر قسم کی بیرونی مداخلت کا مخالف ہے، البتہ ایران ہمسایہ اور دوست ملک ہونے کے ناطے عراق کو مفید مشورے دینے سے پیچھے نہیں ہٹے گا، تاہم فیصلہ کرنا خود ملت عراق کا کام ہے۔ روزنامہ رسالت نے امریکہ اور داعش کا حقیقی رشتہ عنوان کے تحت اپنا مضمون تحریر کیا ہے، جسے ہم بعد میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ جی ناظرین، اب پیش ہے اخبار کا مضمون، اور مضمون کے اہم اقتباسات، جس کا عنوان ہے امریکہ اور داعش کا حقیقی رشتہ۔
داعش کے دہشت گردوں اور امریکہ کے درمیان رشتے کی حقیقت سمجھنا بہت زیادہ مشکل نہیں ہے۔ داعش نے ایک دہشت گرد گروہ کی شکل میں ہمیشہ مشرق وسطی میں امریکی مفادات کے لیے مسلمانوں کا قتل عام کیا ہے، اور یہ حقیقت حالیہ کچھ برسوں میں زیادہ واضح طور پر نظر آئی ہے۔ ویسے سلسلے میں امریکہ کے سابق وزیر خارجہ ہلری کلنٹن کے اعترافات کو بھی ملحوظ رکھا جا سکتا ہے، جس میں انہوں نے واضح طور پر داعش اور امریکہ کے درمیان رشتوں کی بات کی ہے۔ علاقے میں داعش کے دہشت گردوں کی نقل و حرکت ہمیں امریکی اقدامات کی جانب سے غافل نہ کر دے، اس لیے داعش اور امریکہ کے درمیان موجودہ حالات میں ہر تنازع کا امریکہ اس کے مہروں کے درمیان ہونے والی نورا کشتی کے تناظر میں جائزہ لیا جانا چاہیے۔ عراق میں داعش جو کچھ کر رہا ہے وہ صرف اور صرف امریکہ کی حمایت سے ہی ممکن ہو سکا ہے، اس لیے امریکہ کی جانب سے عراق کے حالات پر تشویش اور وہاں مداخلت صرف ایک ڈرامہ ہے جس کا خاص مقصد ہے۔ ابھی حالیہ دنوں میں عرب تجزیہ نگار رفیق قوری نے ایک لبنانی خبر رساں ایجنسی کی ویب سائٹ پر شائع ہونے والے اپنے مقالے میں لکھا تھا کہ ہمارا یہ خیال ہے کہ داعش کے کچھ ٹھکانوں پر محدود حملے کا فیصلہ دیر سے اٹھایا گیا ایک قدم ہے، اور یہ کام اس وقت کیا گیا جب داعش کے ہاتھ امریکی ہتھیار، پہنچ گئے اور عیسائیوں اور یزیدیوں سے علاقہ خالی کرانے کا کام بھی پورا ہو گیا۔ یہ حملہ عیسائیوں اور یزیدیوں کو ان کے علاقے واپس دلانے کے لیے نہیں بلکہ داعش تک یہ پیغام پہنچانے کے لیے ہے کہ عراقی کردستان میں ان کا داخلہ ممنوع ہے۔ امریکہ موجودہ حالات میں عراق میں داعش کے خلاف کاروائی کر رہا ہے جبکہ داعش کے طاقتور ہونے کے حالات خود اسی نے فراہم کیے ہیں۔
ناظرین، روزنامہ رسالت پر ہم نے ایک نظر ڈالی، یہاں لیں گے ہم ایک بریک، اور بریک کے بعد پاکستان کے اخبارات۔ ناظرین، پاکستان کے اخبارات کے جائزے کے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو سے پروگرام میں شامل ہو رہی ہیں ہمارے ساتھی منتہا کاظمی۔
جی بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، منتہا کاظمی حاضر ہے آج کے پاکستانی اخبارات کے ساتھ۔ ناظرین، ملک میں کئی روز سے جاری سیاسی تناؤ کے خاتمے کی ہمیں کوئی بھی صورت نظر نہیں آ رہی ہے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ معاملات زیادہ تشویشناک ہوتے جا رہے ہیں۔ اس تمام صورتحال سے آیا تو یہ ہوتا ہے کہ حکومت نے مخالف قوتوں کے ساتھ بات چیت کے تحت معاملات کو اعتدال پر لانے کی کوئی بھی سنجیدہ کوشش نہیں کی، یا اگر کی بھی ہے تو وہ برابر ثابت نہیں ہو سکی ہے۔ اور اسی تمام سیاسی بے ضابطگیوں کے حوالے سے آج کے روزنامے ہمیں بھرپور طریقے سے اپنا کنٹینٹ شائع کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ تو آغاز کریں گے آج کے اپنے پروگرام کا باقاعدہ طور پر روزنامہ دنیا میں شائع چند اہم سرخیوں سے۔ عمران خان کے گھر جانے کو تیار ہوں، یلغار کرنے والے ہمارا قصور تو بتائیں نواز شریف۔ اسلام آباد آج سے سیل، 18,000 سیکیورٹی اہلکار تعینات، راستوں کی کھدائی، کنٹینرز میں مٹی بھرائی۔ سیاسی تناؤ، اسٹاک مارکیٹ میں تاریخی مندی، 301 ارب کا خسارہ۔ 14 اگست آزادی پریڈ کی فل ڈریس ریہرسل، فضائیہ کے جنگی طیاروں کی رات گئے پروازیں۔ انقلاب کے بعد نیا نظام آئے گا، اسی کے تحت نئی حکومت بنے گی، طاہر القادری۔ اور شامل کریں گے روزنامہ دنیا میں شائع ادارے کو یہاں، جس کا عنوان بتاتی چلوں، نئی نسل کے مسائل۔ ناظرین، عنوان کے ذیل میں تحریر کیا گیا ہے کہ پوری دنیا میں آج نوجوانوں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اس موقع پر پاکستان بھر میں حکومتی اور نجی سطح پر مختلف تقریبات کا انعقاد کیا جائے گا، جن میں نوجوان نسل کو درپیش مسائل کے حل کی اہمیت و افادیت اجاگر کی جائے گی، اور اس حوالے سے کسی ٹھوس لائحہ عمل پر غور کیا جائے گا۔ یہ دن ہر سال منایا جاتا ہے، اس کے باوجود نوجوانوں کے مسائل جوں کے توں ہیں اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان میں بتدریج اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق پاکستان کی کل آبادی میں نوجوانوں کی شرح 35% ہے، لیکن افسوس کے آبادی کی اس بڑی اکثریت کو مسلسل نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ ادارے کے اختتام میں مزید تحریر کیا گیا ہے کہ یوم نوجوانہ منانے کا بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ حکومت ہر سال اس روز نوجوانوں کے مسائل کے حل کے حوالے سے اپنا ایجنڈا پیش کیا کرے، یہ بتایا کرے کہ اب تک اس نے اس سلسلے میں کیا اقدامات کیے ہیں اور ان کے کیا نتائج برآمد ہوئے ہیں۔ محض باتوں اور اعلانات سے کچھ نہ ہوگا، عملی اقدامات کرنے ہوں گے، تبھی نئی نسل کو مستقبل کے چیلنجوں کا سامنا کرنے کے لیے تیار کیا جا سکے گا۔ مزید ذکر کریں گے یہاں روزنامہ ایکسپریس کی چند اہم خبروں کا۔ ملکی سالمیت کے لیے وزیراعظم کو عمران کے گھر 10 بار بھی جانا پڑے تو جائیں، لاہور ہائی کورٹ۔ انتخابی دھاندلی، افتخار چوہدری رمدے، ریاض کیانی سیٹھی مرکزی کردار ہے، عمران خان۔ ضرب عض کامیاب ہوگا، دہشت گردوں کو دوبارہ منظم نہیں ہونے دیں گے، کور کمانڈرز کانفرنس۔ مارچ کو فری ہینڈ دیا جائے، قیامت نہیں آئے گی، تصادم ہوا تو فائدہ تیسری قوت اٹھائے گی، سینٹ میں اپوزیشن کا مشورہ۔ اور روزنامہ ایکسپریس کے ادارتی صفحے سے شامل کریں گے شائع کردہ اداری کو یہاں، جس کا عنوان بتاتی چلوں، امن و استحکام کا امریکی روڈ میپ ہے کہاں۔ ناظرین، عنوان کے ذیل میں تحریر کیا گیا ہے کہ غزہ کی صورتحال کے پس منظر میں جنگ بندی اور دیگر امن قائم کرنے کے اقدامات کے حوالے سے مشرق وسطی کی سیاست کو ایک بڑے بھنور کا سامنا ہے۔ عراق، شام، مصر اور فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے، عالمی برادری ابھی تک اس صورتحال کی مجموعی تپش کے ادراک سے یا تو پہلو تہی کر رہی ہے، یا مسئلے کے اہم شراکت داروں کو اس بربادی کا احساس شاید اس وقت ہو جائے جب خطے میں امن سرنگون ہوگا اور سامراجی اور استعماری قوتوں کو اسرائیل کی بقا کی خاطر خطے کی نئی ڈیزائننگ کی کھلی چھوٹ مل جائے گی۔ ناظرین تاریخ میں امریکہ کے دوہری عالمی کردار کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے اور اس حوالے سے تحریر کیا گیا ہے کہ صدر اوباما 2008 میں یہ کہہ چکے ہیں کہ وقت آ گیا ہے کہ عراق میں اربوں ڈالر خرچ کرنے کی بجائے یہ رقم امریکی شہریوں کے فلاح و بہبود پر خرچ کی جائے، مگر ایسا نہیں ہوا ہے. سوال یہ ہے کہ وہ امن، انصاف اور آزادی کا روڈ میپ کہاں غائب ہو گیا ہے جس کا ہر امریکی صدر نے چرچا کیا، اور تاحال مشرق وسطی کے باسیوں کو اجتماعی سکون، امن اور حقیقی آزادی کی وہ منزل نہیں ملی جسے خطے کے استحکام اور معاشی سیاسی آزادی اور آسودگی سے تعبیر کیا جا سکے. مزید احوال ملاحظہ کرتے چلیں گے. یہاں روزنامہ ڈان میں شائع آج کی چند اہم سرخیوں کا، آرمی کمانڈرز کی جانب سے موجودہ ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال، قومی اسمبلی کی جانب سے آڈیٹر جنرل کے خلاف کارروائی کی منظوری، وزیراعظم آج قوم سے خطاب کریں گے. روزنامہ ڈان سے ہی کچھ مختصر احوال ملاحظہ کرتے چلیں گے آج کے شائع کردہ اداریے کا، جس کا عنوان بتاتی چلوں، ایک خطرناک کھیل. ناظرین عنوان کے ذیل میں تحریر کیا گیا ہے کہ عمران خان اور ڈاکٹر طاہر القادری کی جانب سے 14 اگست کو انقلاب اور آزادی مارچ کا اعلان کر دیا گیا ہے. اس اعلان کے ساتھ ہی ملک میں ایک ابہام کی سی صورتحال پیدا ہو گئی ہے، کیونکہ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان اور سربراہ عوامی تحریک ڈاکٹر طاہر القادری دونوں کے نظریات ایک دوسرے سے یکسر مختلف نظر آتے ہیں. اداریے میں مزید تحریر کیا گیا ہے کہ عمران خان جہاں ہمیں الیکشن ریفارم کا مطالبہ کرتے دکھائی دیتے ہیں اور چند نشستوں پر دوبارہ انتخابات کا مطالبہ کر رہے ہیں، وہیں ڈاکٹر طاہر القادری نے پورے موجودہ نظام کو ہی مسترد کر دیا ہے اور اس بات کا اعلان کیا ہے کہ ملک میں کسی بھی قسم کی کوئی بھی جمہوریت موجود ہی نہیں، جبکہ عمران خان کے پاس ایک جمہوری فارمولا موجود ہے، مگر طاہر القادری نے موجودہ جمہوریت کو مسترد کر دیا ہے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کس کا فارمولا یا ایجنڈا فوقیت پاتا ہے. تاہم مسلم لیگ نواز یقیناً تحریک انصاف اور عوامی تحریک کے مظاہروں کو ڈیل کرنے میں ناکام ہو چکی ہے، جبکہ وزیراعظم نواز شریف نے تحریک انصاف کو مذاکرات کی پیشکش کی ہے. دوسری جانب عوامی تحریک کے حوالے سے خاصے سخت رویے کا مظاہرہ کیا ہے. اور اداریے کے اختتام میں تحریر کیا گیا ہے کہ تاہم آزادی مارچ ہو یا انقلاب مارچ، تمام مطالبات کو آئینی ہی ہونا چاہیے. ناظرین یہی آج کے ہمارے پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے، اور پروگرام کے آخر میں کہتے چلیں گے کہ جو حکومت گزشتہ الیکشنز میں ایک واضح اکثریت کے ساتھ ہمیں اقتدار میں آتی دکھائی دی، آج عوام کی ہی واضح اکثریت اسی منتخب کردہ حکومت کے خلاف ہمیں مظاہرے کرتی دکھائی دے رہی ہے. سوچنے کا مقام تو یہ ہے کہ آخر کار ایسی کون سی حکومتی پالیسیاں تھیں کہ جن کی بدولت آج 68واں یوم آزادی قریب آتے ہی حکمرانوں کے خلاف عوام سڑکوں پر نکلتے نظر آ رہے ہیں. یقیناً یہ حکمرانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے، اور حکمرانوں کو اس سوال کا جواب بھی تلاش کرنا چاہیے. اسی کے ساتھ اپنی میزبان منتہا قاسمی کو اسلام آباد اسٹوڈیو سے اب اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.
بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ منتہا قاسمی، اور اسلام آباد اسٹوڈیو کا بھی ہم شکریہ ادا کریں گے. اور ناظرین اب آئیے ملاحظہ فرمائیے عالمی میڈیا سے منتخب کیے گئے کارٹون.